السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نعمت کا احسان یاد دلایا ان آیات میں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے حساب احسانات ہیں. دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم پاتے ہیں. کسی بھی نعمت کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور مومنوں پر اس کو احسان قرار دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک رحمت کیوں تھی یا ایک احسان کیوں تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جھانک کے دیکھیں کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیا تھے کہ انسانیت اپنی موت آپ مر رہی تھی. ہر وہ گناہ جس کو ایک انسان جو باشعور ہے وہ گناہ سمجھے وہ اس دور میں موجود تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جھگڑتے تھے. چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے. گروہوں اور قبیلوں کو انہوں نے اپنی کل کائنات سمجھا ہوا تھا. بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا. سود کا رواج عام تھا. بے حیائی، زنا، بدکاری کون سی قسم تھی کہ جو اس دور میں نہیں نظر آتی تھی؟ کہ اس وقت واقعی ایسا تھا کہ انسانیت کو ایک ایسے رہبر اور ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو برائیوں سے روکے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی کہ جو اس دنیا میں بھیجے گئے اور آپ جب 40 سال کی عمر کے ہوئے تو اس لمحے آپ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جو آپ کے سینے مبارک پہ ڈالا گیا اور وہ تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. آگے کی چند آیات سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں. گویا کہ اگر ہم سب غور کریں تو پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور وہ پہلا لفظ جو اس دین اسلام کی پہلی اینٹ ثابت ہوا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اقرا کا لفظ حکم ہے، امر کے لیے آتا ہے، کسی کو کچھ کرنے کا حکم دینا. دیکھا جائے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ علم کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اقرا سے کیا مراد تھا؟ کیا پڑھو؟ کوئی رسالہ پڑھو؟ کوئی میگزین پڑھو؟ سائنس، کیمسٹری، فزکس کیا پڑھو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اگلے ہی لفظ سے کر دی کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. مراد کیا ہے کہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، اگر وہ تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دے تو وہ تعلیم حاصل کرو، چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہو اور تم دنیا میں ڈسکوریز کرتے کرتے اللہ کی کائنات کے رازوں کو افشاں کرو، یہ تعلیم بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی. تم انگلش سیکھو اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے تم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، تو انگلش کا سیکھنا تمہارے لیے عبادت ہے. حتیٰ کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ کسی دنیاوی فائدہ مند علم کو حاصل کرنے کا ہو یا پھر قرآن پاک کی صورت میں اس کلام مجید کو سن کے سمجھ کے اور اس نیت سے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا کہ ہمیں اچھے کام کرتے دیکھ کر لوگ بھی اس دین سے محبت کرنے لگیں، یہ سارا کچھ اقرا باسم ربک میں آتا ہے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ وہ امت جس کو پہلا لفظ اقرا کے نام سے ملا، آج وہ علم سے کتنی نالاں ہیں۔ دین کا علم تو تھوڑا سا ایک طرف کر دیجئے، دنیا کے علم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی۔ آج اگر ہم یا ہمارے بچے یا ہماری نسلیں علم حاصل کر بھی رہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ڈگری کا حصول، کیریئر بننا، بعد میں ایک جاب حاصل کر سکنا؟ ہماری ڈویژنز، ہمارے گریڈز کس بنیاد پہ ہیں کہ کل اس کی بنیاد پہ مجھے مزید اور مال کمانے کے کتنے مواقع ملیں گے؟ کیا آج ہمارا ذہن ریسرچ کر رہا؟ کیا ہمیں محنت کی عادت رہی؟ کیا ہم نے حقیقت میں علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان دین اور دنیا کے تعلیم کے افق پہ نمایاں تھے۔ آج بھی اس بات کے شواہد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ہسٹری کا علم، جغرافی کا علم، سائنس کا علم، ریاضی کا علم اور سرجری کا علم اور اسی طرح کے بے شمار علوم، ان کے موجد مسلمان تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اپنی دنیاوی ضروریات کو اتنا نہیں بڑھائے ہوئے تھے کہ ہر وقت روٹی اور پانی کا فکر کریں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اس مشن کو لے کر نکلے تھے جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا گیا، اور آپ کو جو مشن دیا گیا وہ ان آیات اس ایک آیت سے بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ اذ بعث فیہم رسولم، جب انہی کے اندر مبعوث کیا، بھیجا ایک رسول۔ کون تھا وہ؟ من انفسہم، ان کے اپنے ہی نفسوں سے تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانوں ہی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں بھی ایک انسان تھی اور آپ کے باپ بھی انسان تھے۔ جس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح باقی بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ایک خاص وقت گزار کے دنیا میں لائے جاتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ آپ بشر تھے، آپ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اسی بشر کے اوپر جب وحی الہی کا بوجھ ڈالا گیا اور ان کے کردار اور اخلاق عام انسانوں سے بہت بلند تھے، وحی نے آپ کو آپ کے رتبے کے اعتبار سے ممتاز کر دیا، لیکن آپ تھے انسان ہی، اور ساتھ ہی ساتھ عربوں میں سے تھے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ وہاں سے علم کی وہ شمع پھوٹنی تھی کہ جس نے آہستہ آہستہ دنیا بھر کو منور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار تھا، اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ اس آیت میں واضح ہوتی ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے وہ پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا۔ اور اگر ساتھ ہی ساتھ ہم اس نیت سے سن کے نوٹ کرتے جائیں کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ وہی کفر اور جہالت کے اندھیرے جو اس دور میں تھے، لیکن ایک چراغ ایسا جلا کہ اس نے گھر گھر میں روشنی کر دی، آج کا دور کچھ اس سے مختلف نہیں دکھتا۔ کون سی برائی ہے جو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے وقت تھی اور آج نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی تھی کہ جس کو لوگوں نے اس وقت چھٹلایا اور اسلام کو اجنبی کہا، کہ ہر گھر میں جہاں اسلام آیا جھگڑے شروع ہو گئے؟ لوگوں نے اس اسلام کو بالکل ایسے لیا کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز کو لیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج بھی کوئی نان مسلم تو چھوڑ دیجئے، کوئی مسلم اگر شعوری مسلمان بنتا ہے تو اس کے بھی تو ارد گرد یہی ہونے لگتا ہے۔ آج ہمارے بھی انہی اندھیروں کو دور کرنے کی یہی صورت ہے کہ سب سے پہلے ہم وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے کیا، اور وہ کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پہ اس کی آیتیں پڑھتا تھا۔ کس کی آیتیں؟ قرآن پاک کی آیات۔ یہ پہلا ایجنڈا ہے جو امت کو دیا جا رہا ہے کہ امت کا بچہ بچہ قرآن پاک کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ میں بھی اپنا حساب لوں اور سننے والے بھی لے سکتے ہیں، کیا میں قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھ سکتی ہوں؟ کیا مجھے قاف اور کاف کا فرق پتہ ہے؟ کیا حا اور خوا کا فرق پتہ ہے؟ کہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ اللہم اہدی قلبی، اپنی نظر میں تو میں یہ کہہ دوں کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے، اور میں نا سمجھی میں کہتی جاؤں अल्लाहुमा कल्बी की अल्लाहुमा हदी कल्बी की बजाय अल्लाहुमा हदी कल्बी, कि अल्लाह मेरे कुत्ते को हिदायत दे। काफ कल्ब दिल के लिए है और कल्ब कुत्ते के लिए है, दरिंदे के लिए है। ना पता हो तो इंसान कितनी बड़ी गलतियां करे। क्या हमें सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम और अनअमत अलैहिम का फ़र्क पता है? बेशुमार मिसालें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो कुरान पाक में थोड़ा सा फ़र्क की वजह से, यानी कुरान पाक के पढ़ने में थोड़ा सा इंसान अगर फ़र्क रखे तो वो मानी बदल जाते हैं। क्या हमने ये जिम्मेदारी पूरी की? हम किस कुरान की तालीम लोगों को देंगे अगर हमें खुद भी पढ़ना नहीं आता? आज हाल क्या है कि कुरान पाक पढ़ने वाले तो दूर की बात, पढ़ाने वालों को खुद भी सही मखारिज नहीं मालूम। उनको नहीं पता कि कहाँ लफ्ज़ मोटा है और कहाँ पतला, क्या रूल कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक एक इंसान को इस बात का मुकल्लफ नहीं किया कि वो तजवीद के सारे रूल्स और रेगुलेशन याद करे, लेकिन कम अज़ कम गलतियों की इसलाह तो लाजमी है, ख़ास तौर पर वो गलतियाँ कि जो हराम के दर्जे पर पहुँच जाएँ। छोटी सी मिसाल दूंगी, शायद किसी को फ़ायदा हो। हम में से कोई शख्स नया नया ऐसे मुल्क में जाए कि जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, आप इंग्लिश सीख भी लें लेकिन उसका एक्सेंट गलत करें, आप पंजाबी स्टाइल से इंग्लिश बोलें, कैसा लगेगा? हम में से कोई मजहूल तरीके से इंग्लिश बोले, उसके लफ्ज़ गलत बोल दे, तो हर वो बंदा जिसको इंग्लिश आती है वो हमारा मजाक उड़ाएगा। आज हम तो इंसानों के सामने नहीं बोल पाते, हम तो कहते हैं खैर है, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला के पास जो हमारे लफ्ज़ पहुंच रहे हैं अगर वो सही नहीं पहुंच रहे, तो क्या हमने फिर उसके बाद उसका हक अदा कर दिया? तो लिहाजा हमारा एक मिशन होना चाहिए कि मुसलमानों के बच्चे बच्चे को कम से कम इस हद तक अरबी सिखा दी जाए, अरबी से मुराद कुरान पाक की तालीम के लिए जो काफ़ी है, और कि वो बात को सही तरह बयान करें। और अफसोस की बात ये भी है कि वो बच्चे जो शुरू से वेस्टर्न मुल्कों में बढ़ते हैं और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश या कोई और जुबान है, वो बेचारे तो अरबी पढ़ ही नहीं सकते। मैंने खुद देखा बच्चों को कि वो इंग्लिश में अरबी लिख के पढ़ते हैं, बी आई एस एम आई एल ए बिस्मिल्लाह तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसको अरबी में कहा जाए तो पढ़ना मुश्किल है। आप सोचिए, जो नस्ल अपनी मादरी जुबान से दूर हो जाए वो कहाँ जाएगी? वो किताब जिसने लोगों की तकदीर बदलनी थी, जब उस किताब को हमारी नस्लें पढ़ ही सही नहीं पाएंगी तो क्या तर्जमों पे गौर करेंगे? और वो तो दूसरों के लिखे होंगे, इसलिए माँ बाप का लाजमी फ़र्ज़ है कि इस फरीज़े को समझें। फिर ये भी नहीं कि सारा ज़ोर लफ्ज़ों पे लगा दिया जाए और सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ के और उसके हाफिज़ बनने और बनाने पर सर्फ कर दी जाए और अगले मरहले पर ना आया जाए, क्योंकि हमारा दीन बैलेंस का दीन है। जब एक चीज़ को सही पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपका दिल चाहता है कि आप कुछ और करें, उसी का तज़किरा अगली आयत में है, वह युज़क्कीहिम और उनका तज़किया करा। ये था वो कारनामा जो तारीख़ में मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी और ने अंजाम नहीं दिया, और इसकी मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी गवाही देते हैं कि तारीख़ में वो शख्सियत जिसने लोगों के दिलों को बदला, हालात को बदला, उनके अदब आदाब को बदला, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनको रसूलुल्लाह माने ना माने, लेकिन तारीख का कामयाब तरीन शख्स मानते हैं। वो उन 100 लोगों में उनको पहले नंबर पर रखते हैं जिनके अंदर जिन्होंने तब्दीली की। माइकल हार्ट की एक किताब है 100 मरूफ लोग, उसमें उसने टॉप पर अल्लाह के नबी को रखा। बाज़ ऐसे भी मौरखीन हैं कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे या तीसरे दर्जे पर रखा लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह को पहले दर्जे पर रखा। क्यों? आखिर सोचिए, कहाँ उठे थे? आज के दौर का गांव कह ले जिसमें कोई तहजीब नहीं, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। आपको शायद ये बात मालूम होगी कि मक्का में चंद गिनती के 2-4 लोगों के सिवा कोई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आप अपना नाम लिखा हुआ भी नहीं पहचान पाते थे कि कहाँ मेरा नाम है और कहाँ लफ्ज़ आगे रसूलुल्लाह। इसकी दलील सुलह हुदैबिया के मौके पे पेश हुई कि जब मक्का वालों ने इस बात पे एतराज़ किया कि हम जो माहदा कर रहे हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच में और कुरैश मक्का के बीच में नहीं होगा, क्योंकि हम तो आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیجئے. ایک نئی بنیاد ڈالی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے مت کرو. تم اگر اپنے نام کے آگے سے لفظ نکال بھی لوگے, اگر تمہارے نام کے ساتھ سے کوئی سابقہ لاحقہ نکل بھی گیا تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو. لیکن حضرت علی نے کہا, اللہ کے نبی میری ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ ہٹاؤں. کہا, اچھا پھر مجھے بتاؤ کہاں ہے لفظ محمد اور کہاں ہے رسول اور کہاں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا. بہت سارے ایسے دلائل ہیں, لیکن اس کے باوجود کیسی تربیت کی کہ وہ بددو جن کو کھانا نہ آتا ہو, جو بکریوں کو چراتے تھے, وہ دنیا کے امام بن گئے. سب سے مہذب قوم بنی. آخر کیا چیز تھی؟ وہ تزکیہ تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا عمل دو رخا عمل ہوتا ہے. اس میں نیکیوں کی نشو و نما بھی ہے اور برائیوں کو نکالنا بھی ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت بھی ڈالیں اور ساتھ ساتھ گناہوں کا خوف بھی ڈال دیں, گناہوں سے نفرت ڈال دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر کو صاف کرنے سے پہلے اگر گندے گھر میں دیوار کے اوپر ایک خوبصورت سی تصویر, کوئی ایک پینٹنگ لگانا بھی چاہیں, لگا بھی دیں, کیسی لگے گی؟ بالکل اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ دیواریں مٹی سے بھری ہوئی, جالے لٹک رہے. وہ ایک خوبصورت پینٹنگ وہاں کوئی اضافہ نہیں کرے گی. ہاں, اگر آپ کو کرنا ہے تو پہلے کمرے کو صاف کریں, ان دیواروں کو جھاڑیے, وہاں سے جالے اتاریے. پھر جب صاف دیوار ہوگی تو وہاں سادی سی بالکل مناسب قیمت کی کوئی چیز بھی لگائیں گے تو وہ چمک اٹھے گی. بالکل آج یہی حال ہونا چاہیے کہ دل کی دیواروں کو پہلے صاف کرنا پڑے گا. ہم نیکیوں کے بڑے بڑے خوبصورت گلدان تو سجانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے دل گندے, بغض اور کینے دل میں, حسد اور رقابت دل میں. اوروں کو تو چھوڑ دیں, دینداروں کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ اس پہ ہی ذرا ہر ایک اپنا سوچ لے. ایک دیندار جماعت دوسری دیندار جماعت کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا آج وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ ہم نیکی کا کام بس اسی کو سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, جو میرے نام کے ساتھ ہے, جس کا سلوگن میرا سلوگن, جو میرے جھنڈے کے نیچے کام کرے وہ تو دین ہے, اور جو میرے مسلک, میری جماعت, میرے فرقے سے نکل گیا, بس سمجھ لیں کہ وہ دین نہیں ہے, کچھ اور ہے. ہم کیوں بدگمان ہو گئے؟ کیوں ایک خاص حد پہ جا کے دینی اداروں کی ترقی رکنے لگتی ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ وہ امت جس کو اللہ کے نبی نے جوڑا تھا ٹکڑوں میں بٹ گئی؟ اس دور میں تو لوگ اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہوتا. مولانا حالی نے ایک اس پہ نظم بھی کہی کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اس بات تک پہ جھگڑتے تھے کہ میرے کھیت کی درخت سے ایک چڑیا اڑ کے تمہارے درخت کے کھیت پر, تمہارے باغ کے کھیت درخت پر کیوں لگ گئی, کیوں بیٹھ گئی؟ اتنی باتوں پہ جھگڑتے تھے. بات بات میں ان کے ہاتھ تلوار پہ جاتے تھے. قتل کرنا تو ان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی بچے کے ساتھ کوئی کشتی کا معاملہ کرنا. لیکن اللہ کے نبی آئے, آپ نے لوگوں کے دلوں کو بدلا. آپ نے ان کے دل سے اتنے خداؤں کی محبت نکال کے ایک رب کی محبت ڈال دی. لوگ آپ کو ایک راہبر کی نظر سے دیکھ رہے تھے, اور آپ نے لوگوں کے دلوں کے تزکیے کیے. تزکیہ کا عمل بہت ضروری ہے. یہ بالکل ایسے کہ جب کوئی کسان بیج ڈال کے فصل اگاتا ہے تو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے, کیونکہ اس کی ساری کھاد تو وہ جڑی بوٹیاں لے جائیں گی. جب تک ارد گرد کی صفائی نہ کی جائے فصل صحیح نہیں اگتی. بالکل اسی طرح تزکیہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے دل کا تزکیہ. دل پاک کیا جائے, سارے خداؤں کی خدائی سے, سارے معبودوں کی عبادت سے دلوں کو پاک کریں. ہم سب چیک کریں, نماز پڑھنے سے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ پہلے دل کو ٹٹولیں, کہیں ادھر غیر کی محبت تو نہیں, کیا کہیں لات منات عزا تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ اس دور کے بزرگ تھے, یہ ان کی عقیدت کے تقدس کے کچھ سمبلز تھے. جو بزرگ اپنے وقت کے ساتھ مرتے گئے, شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ دیکھو یہ چلے گئے تو ان کی برکت سے تمہارے اوپر اللہ کے عذاب نہیں آتے تھے. बजाय इसके कि ये पट्टी पढ़ाता कि तुम भी नेक हो जाओ, हर दौर में उसने लोगों को यही कहा कि चंद बुजुर्गों का दामन पकड़ लो, इनका पल्लू पकड़ लो, इनकी बरकत, इनकी नवाजशें तुम्हें अल्लाह के अजाबों से बचाएंगी। और होते होते वो शबीहें बनती गईं और वक्त के साथ वो स्टैचूज और बुतों की शक्ल में ढली और आने वाली नस्लों को कहा कि इनको बस सामने रख लो, मांगना ऊपर वाले से, बस इनके तुफैल मांगना। कल लोगों ने बुत बनाए, आज हमने क्या कुछ बना लिया। हर एक सोचे, हर दौर का शिर्क डिफरेंट है। अगर दिल से गैरों की मोहब्बत नहीं निकली तो दिल का तज़किया नहीं हुआ। एक दफ़ा सारी मोहब्बतों को पीछे डाल के कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो लफ्ज़ है जो आपके दिल का तज़किया करेगा। हमारे दीन की बुनियाद ला से है, पहले सब कुछ मिटता है फिर इल्लल्लाह आता है। अगर आप कहें कि दिल में और भी मोहब्बतें रहें और अल्लाह को भी साथ रख ले, नहीं बनेगा, अल्लाह को शराकत पसंद नहीं। तो लिहाजा दिलों के अंदर से शिर्क निकलना चाहिए। आज अगर हम अपने आप को देखें, हम अल्लाह के दीन के नाम पे ज़मीन के खित्ते हासिल भी कर लेते हैं। कितनों ने कुर्बानियाँ दी, वो लोग जो दुनिया चले गए, इस तहरीक में काम आ गए, वो आज दुनिया में नहीं, लेकिन उनका खून पुकारेगा क़यामत के दिन कि अल्लाह बता हमने किस नाम पे कुर्बानियाँ दी थी। आज नस सदी से ऊपर हो गया, हम अपनी ज़मीन को पाक नहीं कर सके, हमने उसको शिर्क के अड्डों से पाक नहीं किया, हमने वहाँ वो सारी चीज़ें नहीं रखी कि जिसके लिए कुर्बानियाँ हासिल की थी। हमने ज़मीन का एक पाक टुकड़ा तो ले लिया, लेकिन वहाँ काम करने वाले और उन लोगों के दिलों को पाक नहीं कर सके। ये सब कुछ नारों से नहीं होगा, एजिटेशन से नहीं होगा। इसके लिए उम्मत को वही काम करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। और वो क्या कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये दूसरा मरहला है, उम्मत के बच्चे बच्चे का तज़किया करना होगा। फिर उसके बाद दूसरा तज़किया का लेवल होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसान का मामला, जिसका मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त हो जाता है, उसको उसकी मुनासिब जगह पे रख लेता है, उसकी इज्जत उसकी तकरीम कर लेता है, तो इसका ला मुहाला नतीजा है कि फिर वो अल्लाह के नबी को उनका मुकाम देता है। वो उनको अबदियत से उठा के नौरानियत पे नहीं ले आता, वो उनकी बात पे नाम नाम पे झगड़े नहीं उठाता। फिर उम्मत इतने मसलों में नहीं जकड़ी होती कि कोई तो अल्लाह के नबी को इंसान कहे और कोई नूर मिन नूर अल्लाह कहे, ये कोई झगड़े की बात है? कभी ये झगड़ा सहाबा कराम के बीच में नहीं हुआ, ये ताबईन के बीच में नहीं हुआ, ये तबा ताबईन के बीच में नहीं हुआ। हर दौर में लोगों ने ये देखा कि अल्लाह के नबी काम क्या करने आए थे। आज वो लोग जो उम्मत को पनपने नहीं देना चाहते, ये गैरों के फैलाए हुए जाल हैं जिसमें उम्मत आ गई कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े, एक दूसरे को दिखा दिखा के जतला जतला के वो काम करते हैं जिसकी कोई सनद नहीं। तो लिहाजा हमें तज़किया करना है कि क्या अल्लाह के नबी को उनका मुकाम दिया? अल्लाह के नबी का असल मुकाम क्या था? रसूलुल्लाह। जिस दिन रबीउल अव्वल के महीने में एक बच्चा मक्का में पैदा होता है और उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और एक सुवैबा नाम की लौंडी अबू लहब को आके इत्तला देती है कि आपके फौतशुदा भाई के घर में बेटा हुआ, चचा के लिए ये बात खुशी का सबब थी, इतना खुश हुआ कि उसने इशारे से कहा कि सुवैबा जा तू आज़ाद है, इतनी बड़ी खबर दी तू कैसे कैद में रह सकती है। ये थी उस दिन खुशी, किसकी? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी खुशी मनाई तो अबू लहब ने मनाई, लेकिन सिर्फ 40 साल का अरसा गुजरा और यही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह में बदले और आपने वंजिर शीरतक अलअक़रबीन के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी बिरादरी खानदान कुंबे कबीले को बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूँ कि अगर तुम इसको मान जाओ तो तुम अरब तो अरब अजम पे भी तुम हुक्मरान हो गए। और वो क्या है? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह को एक मानो, सारे माबूदों को छोड़ो, इन बुतों को तोड़ो, इन कब्रों को तोड़ो, तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखरत में भी, अरबों पे भी तुम्हारी हुकूमत होगी और अजमियों पे भी। और इस बात को सुन के वही शख्स जो कलाब की पैदाइश की खुशी मना रहा था, जो आपके पैदा होने पे खुश था, اس نے جو جملہ بولا اس پہ محمد رسول اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دیں۔ ابو لہب کے لفظ کیا تھے کہ محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو کفایت نہیں کیا اس نے جو اس نے کمایا۔ واحد شخص ہے، بدبختی کی انتہا ہے کہ جس کا نام لے کے قرآن پاک میں رسوا کیا گیا۔ پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، اشارتاً بات ہوئی بہت ساروں کی لیکن اس کا نام لیا گیا۔ کیوں؟ کہ جو توہین رسالت کرے، جو رسول اللہ کی شان گھٹائے، اس کا جواب دینے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں۔ ہم کہاں ہیں کہ اپنے نبی کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے لیں؟ ہم کہاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والوں کو کچھ کہیں؟ اس کے لیے تو محمد کا رب ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت وہ بات جو کہی گئی وہ من و ان پوری ہوئی۔ ابو لہب جو ساری زندگی اپنے بیٹوں اور مال اور حسن پہ ناز کرتا تھا، جب مرا تو ایک ایسی بیماری سے مرا جو اس وقت اچھوت کہلاتی تھی۔ لوگ میت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ کئی دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو کیسا شخص مرا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا۔ بالآخر لوگوں کی باتوں کے ڈر سے ان کے بیٹوں نے زمین میں گھڑا کھودا اور چھڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو ہلا ہلا کے مٹی کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، آج بھی اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ مسلمان ابھی اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں کہ اللہ کی مدد اس طرح سے آئے۔ جب ہم اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، ہم لوگوں کو پیغام تو دیتے نہیں اور ریئیکشنری ہو کر ہم اسلام کا اور غلط نمونہ پیش کرنے لگتے ہیں، تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ بات ایک کہوں گی، شاید کسی کو فائدہ ہو، کہ ربیع الاول کے مہینے میں محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ اگر کسی کو خوشی منانی ہے تو وہ اس دن کی منائے جس دن وہ رسول اللہ بنے۔ کیا آج ہماری محبتیں اللہ کے نبی کے ساتھ ابو لہب جیسی تو نہیں؟ کیا تھا اس کا معاملہ کہ اس نے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی تھی لیکن بات سے محبت نہیں کی؟ اس کو خونی رشتے کی مدعات پہ آپ سے محبت تھی لیکن آپ کے کلام سے محبت نہیں تھی، آپ کا پیغام اس کو اچھا نہیں لگا۔ یہی حال کچھ فرق کے ساتھ ابو طالب کے بھی تھے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی کے لیے ایک دیوار بنے رہے، آپ کو چچا نہیں باپ بن کے پالا۔ شاب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کے ساتھ رہے، رات کو آپ کے بستر پہ سوتے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں اگر کوئی جان لینے آئے تو میری جان لے لے ان کی بجائے۔ لیکن یہ تو ذات کی محبت تھی، لیکن بات کہ چچا بستر مرگ پہ ہو، ایک دفعہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر دوں گا، میں کہہ دوں گا کہ اللہ میرے اس چچا نے ساری زندگی مجھے اور اسلام کو بہت فائدہ دیا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے خاندان اور برادری کے لوگ اور رشتے دار اور دوست احباب میں سے ایک شخص ابو جہل بھی تھا، آر دلائی کیا جاتے جاتے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور یہی وہ آر ہے جو آج بھی بہت ساروں کو حق سمجھنے کے باوجود حق پہ آنے نہیں دیتی، سمجھنے نہیں دیتے۔ اور آخری لفظ جو نکل گئے وہ یہی تھے کہ میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں۔ بس ساری محبتیں ختم۔ وہی بھتیجا جو ابھی بے چین ہے کہ کسی طرح چچا ایک کلمہ پڑھ لے، وہ وہاں سے ایسے اٹھ جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بات سے کتنی محبت ہے، اس پہ ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں صرف اس بات پہ نہیں بخش دے گا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زلفوں کی کتنی باتیں کی، آپ کے رخساروں کی کتنی باتیں کی، آپ کی کملی کی کتنی باتیں کی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، حسان بن ثابت بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن जब उसके अंदर शिर्क आने लगे, जब आहद और रहमत का फर्क मिटने लगे, जब हम उनको बशरियत से उठा के नूरानियत और नूरों में नूर अल्लाह कहने लगे, और जब हम काबा पे जाके अल्लाह से मांगने की बजाय रोजे पे जाके जालियों को चूमने और मोहम्मद से मांगने के तरह ने गाने लगे, तो समझ लीजिए कि इस वक्त हमारे दिल के तस्किए की जरूरत है। असल मुकाम देंगे तो बात बनेगी, मिशन पूरा करने की ज़रूरत है और उसके लिए फिर तज़किया होगा। इस पे बहुत बात हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर भी मौजूद है आजकल वेबसाइट पे भी, अगर कोई जाके सुनना चाहे। पूरी डिटेल से हमने रबी अव्वल के नाते से बात की है कि क्या आखिर इसकी शरई हैसियत है, क्या ये वाकई ईद है। चले ईद है तो क्या आप इस दिन ईद वाली नमाज़ पढ़ते हैं? क्या जिस तरह बाकी ईद की नमाज दिनों में रोज़ा मना होता है कि आज के इस दिन में रोज़ा मना है? अल्लाह के नबी ने तो कहा कि अल्लाह ने हमें दो ईदें दी हैं, एक ईद उल अदहा और एक ईद उल फितर के तौर पर, ये तीसरी हमने कहाँ से रखी? क्या वाकई हम उस दिन जाग के नमाज पढ़ते हैं? क्या रोज़ा रखना हराम है? ऐसा नहीं है। क्या अल्लाह के नबी ने ये मौका मनाया? क्या सहाबा कराम प्यारे जान देने वाले उन्होंने इसको किया? नहीं किया, कोई सबूत नहीं। इस्लाम के बेहतरीन जो दौर, जिनको अल्लाह के नबी ने कहा कि खैरु क़र्न क़र्नी, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर मेरे बाद मेरे बाद, उन सारे अदवार में तो ये थी ही बात नहीं, ये तो बात पे बात हुई। ये वो काम है कि जिसने आज उम्मत को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुन के नाराज़ हो जाएंगे कि ये बात क्यों करते हैं, तो मुझे तो किसी को खुश नहीं करना, मेरे सामने तो हक है और उसी को बात करनी है कि सहाबा ताबईन इमाम आयमाए कराम और मुहद्दसीन, किसी ने ये काम नहीं किया। हैरत की बात है कि चारों आयमाए कराम ने ये काम नहीं किया। पहली दफ़ा ये रस्म 625 हिजरी 625 हिजरी में, यानी अल्लाह के नबी के मदीना हिजरत करके आने के 625 6 सदियों के बाद शुरू हुई। आप सोचिए, आज लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत भी करता हो और आपकी पैदाइश का दिन खामोशी से गुजार दे। हाँ, ये हो सकता है इसलिए कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा ताबईन और आयमा सलफ थे। उन्होंने ये नहीं किया तो हम कैसे करें? क्या इससे पहले अल्लाह के नबी से लोगों को मोहब्बत नहीं थी? थी, लेकिन उनको मोहब्बत थी तो आपके मिशन से थी। वो आपके तरीक़ेकार से हटना नहीं चाहते थे। उनको पता था अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत नाजिल हो गई, पता चल गया कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। वो बात जो इकरा बिस्मि रब्बिका से शुरू हुई थी वो दीन की तकमील पर पूरी हुई। अब कोई भी इजाफा होगा तो वो उस इमारत को वसी नहीं करेगा बल्कि भद्दा करेगा। आप जानते हैं कि घर बन रहा हो, आप उसमें कितनी ईंटें और लगा लें, उसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, मुमकिन है एक दफ़ा एक इमारत बन जाए, क्या उसके बाद फिर उसमें ईंटें लगाने से वुस्सत होगी कि तंगी होगी? तंगी होगी। आज दीन में जो कुछ किया जाता है वो क्या है कि वो सिर्फ इजाफे हैं। लोग कहते क्या करें फिर, आज हम बहुत सारे काम ऐसे भी तो करते हैं जो अल्लाह के नबी नहीं करते थे। हम जहाज में बैठते हैं, आप नहीं बैठे, आप माइक इस्तेमाल करते हैं, आपने नहीं किया। तो यहाँ जहन में रखिएगा कि हर नया काम जिसको दीन समझ के किया जाए वो काम नापसंदीदा। बाकी दुनिया की तरक्की से ना अल्लाह ने रोका ना ये रुकेगा, इंसान तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला ने तो खुद सूरत नहल आयत 8 में कह दिया कि वह यखलुकु मा ला तालमून, मैं तो वो चीज़ें भी पैदा करूंगा जिसको आज तुम जानते ही नहीं। हर दौर के लिए ये बात एक मुहिम है। आज जो चीज़ें हैं वो कल वालों के लिए नहीं उसकी खबर थी। इसी तरह कल जो तरक्की होगी वो आज हम नहीं जानते। इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता। एक और लोग सवाल उठाते हैं कि हम बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं तो क्या अल्लाह के नबी की पैदाइश पे खुशी ना मनाए? तो देखिए कि पैदाइश पर हर इंसान फितरी तौर पर खुश होता है, ना कि मजहबी तौर पे। जब तक जहाँ तक खुशी मनाने का ताल्लुक है तो इसके लिए शरीयत ने सातवें दिन अकीके का हुक्म दिया, और जिस काम के करने का शरीयत हुक्म दे वो दीन है। अब बताएं कि क्या हमें शरीयत में इस मौके पे ईद मनाने का हुक्म दिया? और यहाँ एक मुगालता भी दूर कर दूँ कि हमारे यहाँ बड़े ज़ोको शौक से 12 रबीउल अव्वल को ये दिन समझ के मनाया जाता है, हालांकि तारीख में कोई एक दिन खास तौर पे 12 रबीउल अव्वल के लिए कोई सनद नहीं सही तरीके से। چھ سات اقوال ملتے ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن جب آج آپ عیسوی اور ہجری کیلنڈر کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس سال 12 ربیع الاول جو تھی وہ اس دن پیر نہیں تھا، اور یہ بات متفق ہے کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے منڈے کے دن، اور اس کے لیے الگ سے سند موجود ہے، اور جب دیکھا جاتا ہے تو اس سال پیر کا دن جو تھا وہ 9 ربیع الاول کو تھا۔ ہاں آپ کی وفات کے 12 ربیع الاول پہ ہونے میں کوئی شک نہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شیطان اس دن اللہ کے نبی کی وفات کی خوشی منواتا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے پیارے مسلمان بھائی بہن محبت میں چور چور وہ نہ سمجھتے ہوئے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، سیرت سے کوئی شغف کم ہی ہونے کی وجہ سے اس دن کو ایسے مناتے ہیں جیسے یہ پیدائش کا دن ہے۔ پھر پیدائش کی خوشی تو ایک دن ہوتی ہے، ہر سال تو نہیں ہوتی۔ کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ کیا اس بات پر کسی کا اتفاق ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے عمل کی ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اگر اس کے اوپر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہاں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے ایک نیت کر لیں کہ اس سال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلے ٹھیک ہے ربیع الاول کا مہینہ تو ہے نا، دن کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس سے کیا لگتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو چلے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال میں کوئی ایک ایسا کام کروں گی جو واقعی اللہ کے نبی کو قیامت کے دن مجھ سے خوش کر دے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، کیا میں سیرت کے موضوع پہ کتاب پڑھ چکی؟ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ پیدائش سے لے کے وفات تک 23 سالوں کو ایک چین میں پھرو کے بتا سکوں کہ آپ کی زندگی میں اس سال یہ ہوا، اس سال وہ ہوا؟ ہم میں سے بہت سارے نہیں جانتے۔ آپ نے پیغام کیسے دیا، تبلیغ کی کیا حکمت تھی، کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا 13 سالہ مکی دن زندگی کے 3 دور ہمیں معلوم ہے؟ پہلا دور کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا، تیسرا کیسا تھا؟ کیا ہم سورتوں کے نام جانتے ہیں کہ مکی دور میں کون سی سورت پہلے نازل ہوئی، کون سے بعد میں ہوئی، اور مدنی دور میں کیا ہوئی؟ ہمیں تو آپ کے صحابہ کے بھی 10-12 سے زیادہ نام نہیں معلوم۔ آپ کی زندگی میں جو مارکے ہوئے آپ ہمیں اس کا نہیں پتا۔ آپ نے طریقہ تعلیم کیا رکھا، کیسے لوگ دن بدن بڑھتے جاتے تھے، آج ہم دین کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت لوگ ہیں، بعد میں گھٹتے گھٹتے گھٹ گئے۔ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت ہے کہ ہمارا طریقہ کار سنت سے نہیں ملتا۔ خیر بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سارے کام کب ہوں گے، جب ہم مقصد کو پورا کریں گے۔ اگر واقعی ہم خوشی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے خوشی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر ہم اپنے دل کے لیے کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں۔ کیا صرف ایک دن آپ اللہ کے نبی کی خوشی کریں گے؟ وہ خوشی منانی ہے تو اس شریعت کی منائیے جو دی گئی پہلی وحی کے موقع پہ، اگر منانا ہے اللہ کے نبی کے دن کو تو وہ دن منائیے جسے نبوت ملی، کیونکہ وہ دن تھا جب امت کی تقدیر بدلی۔ اس دنیا میں اندھیرے تھے، اللہ کے نبی کے ذریعے وہ دور کیے گئے، آئیے ہم بھی ان اندھیروں کو دور کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ چراغ سے چراغ جلائیے، نیت کیجئے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی کے بعد یزکیہم والا علم دینا، اور یہ ممکن نہیں جب تک اگلا کام نہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو تعلیم دیتے تھے کتاب اور حکمت کی۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ الکتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں تعلیم کی بات ہے۔ پہلے لفظوں کی بات ہوئی، تزکیے کی بات ہوئی، اور اب تعلیم کی بات ہے۔ اس قرآن پاک سے اگر ہم عملی رہنمائی نہیں لیں گے تو بس یہ ایک عمل برائے عمل ہو جائے گا، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی جس کے لیے یہ بھیجا گیا۔ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، کوئی ڈرائیونگ سیکھنے کا مشتاق ہو لیکن اس بک کو جس کے اوپر سارے رولز لکھے ہوئے زبانی رٹ لے، اس کو سمجھ نہ آئے، کوئی سائن نہ پڑھنا آئے، کوئی اشارہ نہ پڑھنا آئے، کیا وہ ڈرائیونگ چلائے کرے گا؟ گاڑی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلائے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کی زبان ہی نہ سمجھے تو بتائیے کتنا نقصان ہوگا، اس کو سمجھنا پڑے گا رائٹ کیا ہے، لیفٹ کیا ہے، کیسے مڑتے ہیں، گیئر کیسے لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج اس قرآن پاک کے مینول کو استعمال کرنا ہے۔ آئیے آج نیت کیجئے کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں، اگر میں نے خود ابھی تک اس کی تعلیم حاصل نہیں کی تو ہر ممکن طریقے سے اس کو سیکھنا ہے، یہ ایک بہت بڑا فرض ہے۔ اس سے کوتاہی آج انسانوں کو دنیا میں مشکل پریشانیوں اور حالات کی خرابی کی وجہ سے نظر آتی ہے، تو لہٰذا قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا آپ نے، اور اس کے بعد والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ عام طور پہ تو حکمہ وزڈم کو کہتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں الکتاب کے بعد حکمت آتا ہے تو اس سے مراد حدیث نبوی ہے، سنت رسول ہے، یعنی حدیث کی تعلیم عام کرنی ہے. وہ نبی جس سے محبت کے دعوے ہیں، پوچھئے ان کی زبان مبارک کی نکلی ہوئی کتنی حدیثیں منو ان انہی کے لفظوں میں یاد ہیں. اردو کی بھی اگر کچھ یاد ہیں تو وہ پوری سند کے ساتھ کتنی یاد ہیں. چلیے چند سوال شعور کو بیدار کرنے کے لیے کروں گی کہ کیا مجھے وہ سیاہ ستہ، جو 6 معروف کتابیں حدیث کی کہ جس میں صحیح حدیث ہیں اور اکثریت اس میں اتفاق بھی کرتی ہے، میں جن کے نام آتے ہیں، کیا ان 6 کتابوں کے مصنفین یعنی محدثین کے نام آتے ہیں؟ اس کے ابواب، پہلا باب کون سا ہے، کیا مجھے آتا ہے؟ صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے، کیا مجھے آتا ہے؟ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا نام مجھے آتا ہے؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ ان سارے لوگوں میں سے کون پہلے تھا اور کون بعد میں تھا، کون استاد تھا اور کون شاگرد تھا؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان جتنا سوچے اتنا ہی اس کا سر جھکتا جاتا ہے. کہاں ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی امتی کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف نعرے لگانے سے، جھنڈے پکڑنے سے بات بنے گی؟ نہیں بنے گی. ایک آخری بات کہوں گی اور پھر انشاءاللہ اس نشست کا اختتام کریں گے، اور وہ کیا کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ اس نبی کے آنے سے پہلے اور اس کتاب کے آنے سے پہلے. کیا آج ہمارا حال یہ تو نہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن بَعْدِ، اس کے بعد بھی، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہیوں میں؟ اس امت کا کیا حال ہوگا کہ جو ہدایت کا سورس اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی بھٹک رہی ہو، گمراہیوں میں ہو؟ پہلے کی گمراہی تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن بعد کی گمراہی برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی محبت کرنے والے نے پوچھا کہ کل آپ کو قیامت کے میدان میں کہاں ڈھونڈوں؟ کہا کہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی کے جام دوں گا، اور جس نے اس گرمی کے دن میں ایک دفعہ اس پانی کو پی لیا، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگوں کے ہجوم میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ اتنے لوگ ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرے امتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو ان کے وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانوں گا. یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. لیکن اتنے میں ہی کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے کہ جن کے آزاد تو وضو کے پانی سے، وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، لیکن ایک دم فرشتے آ کے مجھے کہیں گے، اللہ کے نبی، آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ تھے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے لائے ہوئے دین کو بدل دیا، انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی، منمانے اضافے کر لیے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کہہ کے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں یہ بات سن کے کہوں گا، فسخکن فسخکن، ان کو دھتکار دو، پیچھے کر دو، کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس طرح وہ لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم رہ جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ کل کہیں ہم اس طرح اللہ کے نبی کی اس نعمت سے یا آپ کے اس اعزاز سے محروم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.